تبارک و تعالی کے وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی مبارک ذاتوں کو لیں تو ان کی زندگیوں کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ کے احکام اور نیکی کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں۔ نیکی کی دعوت، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے یہ الحمدللہ ساری ترکیبیں ہوتی ہیں، خواہ مدنی قافلہ ہے، خواہ مدنی چینل ہے، خواہ ہمارا دار المدینہ ہے، خواہ ہمارا مکتبۃ المدینہ ہے، ہمارا کتابیں لکھنا ہے، کتابیں شائع کرنا ہے، شرعی مسائل بتانا ہے، اجتماع میں شرکت کرنا ہے، دوسروں کو اجتماع میں شرکت کروانا ہے، علاقائی دورہ کرنا ہے، مسجد میں درس دینا ہے، چوک میں درس دینا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ان کا جو نقطۂ عروج ہے اور جو منتہا نظر ہے وہ نیکی کی دعوت ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب لوگوں سے کلام فرماتے تھے تو کلام کرتے ہوئے باقاعدہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، اللہ کے احکام پہنچانے آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر متعدد آیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہیں کہ جن کے اندر وہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے احکام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، عذاب الہی سے ڈرانا، اللہ کا خوف دلانا، تقوی کی طرف بلانا، اپنی اطاعت کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر غور فرمائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی یہی ہے، ہمارے مدنی ماحول کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے۔ نماز کی دعوت ہے، عبادت کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی اطاعت کی دعوت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی دعوت ہے، آپ کی اتباع کی دعوت ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی کی دعوت ہے، نیکی کی، تقوی کی، خوف خدا کی، صبر کی، شکر کی، توکل کی، قناعت کی، انہی چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا طریقہ نیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور سلسلہ نبوت کے بعد پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت کا جو منصب تھا وہ امت کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ فرمایا اے ایمان والو، بچاؤ آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تنہا نہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں اور میرے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں غیبت سے بچتا ہوں اور میرے گھر والے غیبت سے نہیں بچتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں برائی سے بچتا ہوں اور میرے گھر والے برائی میں ہیں تو خیر ہے۔ نہیں نہیں، فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ تو ہم صرف اسی سے بری ذمہ نہیں ہوں گے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے، ہم غیبت سے بچتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو غیبت سے بچنے کی دعوت نہیں دیتے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن گھر والوں کو گناہوں سے متنفر نہیں کرتے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نہیں سمجھاتے، ہم گناہوں سے بچتے ہیں لیکن ہمارے گھر والے گناہوں میں پڑے ہوئے، ہماری اس سے نجات نہیں۔ ہماری نجات اس صورت میں ہے کہ جب اپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کوشش کریں گے، جتنی کوشش کرنا شرعاً ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. گھر والوں کو حکم دینے کا پہلے فرمایا اور خود نماز پر کار بند رہنے کا بعد میں فرمایا. یہ اس حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اپنی نمازوں کو اہم نہ سمجھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کو بھی اہم سمجھو. اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دو. فجر کی نماز کے لیے خود اٹھتے ہو، اپنے گھر والوں کو اٹھاؤ، اپنے والدین کو اٹھاؤ، اپنے بہن بھائیوں کو اٹھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو اٹھاؤ. خود اگر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھتے ہو اور اپنے گھر کے افراد کو دیکھتے ہو بیٹھے ہوئے، نماز کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا، نماز کے لیے کوئی وضو کے لیے نہیں اٹھ رہا، تو ان کو بھی نماز کی دعوت دو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر کار بند رہو. صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحنو نرزقو کا، رزق تمہیں ہم دیں گے، رزق تمہیں ہم دیں گے. والعاقبت للتقوی، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت عمل بیان فرماتا ہے. فرمایا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، اور اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے. یہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، نماز کی دعوت دیا کرتے تھے، اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے، زکات کی دعوت دیا کرتے تھے. یہ اللہ تعالی کے نبیوں کی سنت کے طور پہ بیان کیا گیا کہ دوسرے کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دوسروں کو زکات کی دعوت دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں بھی اسی سنت پر عمل کیا جاتا ہے. ہم بھی صدائے مدینہ کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی بیانات کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی درس کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی انفرادی کوشش کے ذریعے نماز کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ دعوت دینا معمولی عمل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو قرآن پاک میں بہترین واقعہ بیان فرمایا. نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین واقعہ بیان کریں گے، بہترین قصہ بیان کریں گے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بہترین واقعے کے طور پہ، بہترین قصے کے طور پہ بیان کیا گیا. اس واقعے میں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت بڑی خوبصورت سیرت ہے، آپ کے واقعات بڑے حسین واقعات ہیں. وہ واقعات ہیں کیا؟ ان واقعات کے اندر آپ کا تقویٰ بھی ہے کہ زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی، آپ اس سے بچ گئے. اس واقعے کے اندر آپ کا عفو و درگزر بھی ہے کہ بھائیوں نے آپ پر زیادتی کی، آپ نے انہیں معاف کر دیا. اس واقعے کے اندر آپ کی دانش مندی بھی ہے کہ آپ کو حکومت کے اندر خزانہ سپرد کیا گیا، آپ نے امانت داری کا مظاہرہ کیا اور ملک کو بہترین انداز میں چلایا. لیکن انہی واقعات کے اندر ایک واقعہ اور بھی ہے، اور وہ بھی اسی خوبصورت ترین واقعے کا حصہ ہے، احسن القصص کا حصہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈالا گیا تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو قیدی اور تھے، اور وہ دونوں قیدی کافر تھے. دو قیدی اور تھے اور وہ دونوں قیدی کافر تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں، آپ نے جیل کے اندر بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان دونوں کو توحید کی اور اپنی رسالت کی دعوت ارشاد فرمائی. یہ اسی خوبصورت واقعے کا حصہ ہے کہ جیل میں ہیں اور ظلمن جیل میں ہیں، آپ پہ زیادتی کی گئی، آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی باقی ہے، نیکی کی دعوت کا کام بھی باقی ہے. اور اسی سنت یوسفی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی جیل خانہ جات کے اندر دعوت اسلامی کا کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان فضائل کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کے بھیجا، و مبشرا اور خوشخبری دینے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا، وداعین اللہ بزنی ہی اور لوگوں کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. تین اوصاف مبارکہ جو بیان کیے گئے، پہلا وص مبشرن، آپ خوشخبریاں دینے والے ہیں، جو نیک عمل کرے گا یہ فضیلت، جو نماز پڑھے گا یہ فضیلت، جو زکات دے گا یہ فضیلت، جو قرآن کی تلاوت کرے گا یہ فضیلت ملے گی، جو نیکی کی دعوت دے گا یہ بشارت ملے گی، جو ذکر اللہ کرے گا اسے یہ نعمتیں ملے گی، جو درود پاک پڑے گا اسے جنت میں یہ مقام ملے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشخبریاں دینے والے ہیں، اور آپ لوگوں کو ڈر بھی سنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو وعیدیں بھی سنانے والے ہیں کہ اگر بدکاری کرو گے تو یہ سزا ہے، چوری کرو گے تو یہ سزا ہے، غیبت کرو گے تو یہ گناہ ہے، چغلی کھاؤ گے تو یہ گناہ ہے، جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ ملے گا. وداعین اللہ باذنہ اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے. آپ نے کافروں کو دعوت دی اسلام کی طرف، آپ نے اہل مکہ کو دعوت دی، آپ نے اہل مدینہ کو دعوت دی، آپ نے دنیا کے بادشاہوں کو دعوت دی، آپ نے عمراء کو دعوت دی، آپ نے غریبوں کو دعوت دی، آپ نے گھر گھر جا کر دعوت دی، آپ نے مسجد میں دعوت دی، آپ نے بازار میں دعوت دی، آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، بیگانوں کو دعوت دی، اپنے دوستوں کو دعوت دی، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کو بھی دعوت دی. یہ تین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈر سنانے والے، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور الحمدللہ یہ وہ تین سنتیں مبارکہ ہیں جنہیں ایک سنت بھی کہہ سکتے، تین سنت بھی کہہ سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلغ اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہی سنتوں پر عمل کرتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، وہ نماز پڑھنے کی فضیلتیں بھی بیان کرتا ہے، وہ تلاوت قرآن کی فضیلت بھی بیان کرتا ہے، وہ ذکر اللہ کرنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، وہ درود پاک پڑھنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، مسلمانوں پہ شفقت کرنے، یتیموں پہ رحم کرنے، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں پہ شفقت کرنے کے فضائل بھی بیان کرتا ہے، اور وہ غیبت کی گناہ کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ چغلی کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ جھوٹ کی وعیدیں بھی بیان کرتا ہے، وہ شراب نوشی کی مذمت بھی بیان کرتا ہے، وہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے، وہ ڈر بھی سناتا ہے. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. آپ نے اپنے اہل خانہ کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، اپنے دوستوں کو دعوت دی، اپنی پڑوسیوں کو دعوت دی، اپنے شہر والوں کو دعوت دی، دوسرے شہر میں طائف شریف میں جا کر دعوت دی، مدینہ منورہ بھی دوسرا شہر تھا، اس دوسرے شہر میں جا کے دعوت دی، پھر مدینہ منورہ میں جا کے اپنے صحابہ کرام کو، لوگوں کو دین کے احکام سکھانے کے لیے دوسرے شہروں میں بھیجا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ دعوت دینے کا، الحمدللہ دعوت اسلامی اس سنن پر بھی عمل کرتی ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر باقاعدہ اس کی تاکید اور اس کی ترغیب دی جاتی ہے. اپنے گھر کے اندر بھی درس دینا ہے، چوک میں بھی درس دینا ہے، اپنے پڑوسی کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، مسجد کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، بازار کے اندر جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، اور قافلے کی صورت میں دوسرے شہروں میں جا کر بھی نیکی کی دعوت دینی. ہم اپنے معاشرے کے بارے میں روتے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اس ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ کیا ایک ہی دن کے اندر پورا معاشرہ جو ہے وہ رشوت لینے شروع ہو گیا تھا؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر سب نے جعلی دوائیاں بیچنا شروع کر دی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر گھر گھر کے اندر گانے باجے شروع ہو گئے تھے؟ کیا ایک ہی مرتبہ کے اندر جگہ جگہ پر شراب نوشی شروع ہو گئی تھی؟
کیا رمضان المبارک کے مہینے میں شراب پی کر مرنے والے ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں؟ یہ جو رمضان کے مہینے میں شراب پینے والے تھے، کیا آج سے 25 سال پہلے بھی یہی تھا؟ ایسا نہیں تھا. شراب پینا شروع ہوا، منع نہیں کیا گیا، منع نہیں کیا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، انجام یہ ہوا کہ رمضان کے مہینے کے اندر شراب پی جاتی ہے اور 27ویں رات کو، رمضان کی 27ویں رات کو زہریلی شراب پی کے چند سال پہلے ہی یہاں پاکستان کے اندر بیسیوں کی تعداد کے اندر لوگ مر گئے تھے. ان میں کتنے مسلمان تھے جنہوں نے شراب پی کب؟ رمضان میں. کب؟ 27ویں رات میں. 27ویں رات میں شراب پی، جو اللہ کی عبادت کی خاص رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنی افضل رات کے اندر یہ جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، جن کے دل اتنے سخت ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ کیا پیدائشی تھے؟ کیا بچپن سے ان کی یہی حالت تھی؟ نہیں. بری صحبت، بری صحبت، بری صحبت. ایک گناہ کیا نہیں روکا کسی نے، دوسرا گناہ کیا نہیں روکا کسی نے، پھر گناہ کیا نہیں روکا کسی نے. نہیں تھا سمجھانے والا، نہ باپ نے روکا، نہ ماں نے روکا، نہ بڑے بھائی نے روکا، نہ رشتہ داروں نے روکا، نہ پڑوسیوں نے روکا. اور وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے، اب شراب کا یہ حال ہے کہ اب اگر شراب کی تھوڑی سی ذرا انویسٹیگیشن کی جائے کہ ہمارے معاشرے میں شراب کتنی پی جاتی ہے، تو شاید ہم اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. گدے کا گوشت بیچا جا رہا، کتے کا گوشت بیچا جا رہا، خنزیر کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ مرغیوں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ جانوروں کا گوشت بیچا جا رہا، مردہ بھینسوں کا گوشت بیچا جا رہا. یہ کیا یکدم شروع ہو گیا؟ اور یہ جو بیچنے والے ہیں، یہ جو بیچنے والے ہیں، کیا ان کے پاس پڑوس، ان کے رشتہ دار، اس کے گھر والوں کو نہیں پتا؟ کیا جن کی سرکاری سطح پہ ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو روکیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ علاقے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، علاقے کے جو متعلقہ محکمے ہوتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ ان کے افسروں کو نہیں پتا ہوتا؟ پتا ہوتا ہے، لیکن نہیں روکتے. اور جب نہیں روکتے تو پھر وہ جو کتے کا گوشت بکا اور نہ روکا، وہ ایک دن اس کے دسترخوان پر بھی موجود ہوتا ہے. کیونکہ اس کو کسی نے، اس نے گوشت نے اس کو بول کے نہیں بتانا کہ میں کتے کا گوشت ہوں. جب اس علاقے میں بکا، اس نے نہیں روکا، تو ایک دن وہی کتے کا گوشت اسی کے منہ کے اندر جا رہا ہوگا، ایک دن وہی مردہ مرغیوں کا گوشت اس کے منہ میں جا رہا ہوگا، وہی گدوں کا گوشت اس کے منہ میں جا رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نے روکا نہیں تھا. اور ہم نے اگر نہ روکا، اور اگر ہم نے اس کے لیے کوشش نہ کی، تو پھر یہ گوشت ہمارے گھروں کے اندر بھی پہنچے گا. کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ مردہ گوشت اگر بکے گا اور یہ حرام گوشت بکے گا، تو ہمارے ہمیں کون سا جو ہے وہ گوشت بول کے بتاتا ہے کہ میں بکرے کا گوشت ہوں یا فلاں جانور کا گوشت؟ تو یہ جو برائیاں پھیلتی ہیں، اس کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارک، فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا، پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تم نیکی کا حکم دو. اور دوسری حدیث مبارک میں فرمایا، موجم الاوسط کی حدیث، فرمایا: تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر تم میں سے ہی برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، تمہارے بدترین لوگ ہی تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو قبول نہیں ہوگی. آج ہمیں بعض اوقات لگتا تو ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آج ہم بعض اوقات کہتے تو ہیں کہ ہمارے بدترین لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن اس کے سبب کی طرف غور نہیں کرتے. بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ جو رنگ برنگی آفات ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی آندھی کی صورت میں، کبھی آگ کی صورت میں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو. اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر یہ ہے، تو پھر تھوڑا سا غور کر لیں کہ اس کا سبب کیا ہے. اس کا سبب وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پہ اللہ اپنا عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم پر بدترین حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں کی جائے گی. ہمارے ہاں جتنی برائیاں ہیں، میں نے 2-4 برائیوں کا نام لیا، اگر تھوڑی سی اس کی میں فہرست تیار کر لوں تو شاید 2 گھنٹے اس کی لسٹ ہی پڑھتے رہے ہم. کرائم رپورٹ کا صفحہ اگر ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھ لیں تو پتا چل جاتا ہے اتنے سے بچے کو نہیں چھوڑتے، بچے کو قتل کر دیا، اور معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا، ماں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا، چھڑیاں مار مار کے مار دیا، ماں کو استری سے جلا جلا کے مار دیا، استری کی تار گردن میں لپیٹ کے پنکھے سے لٹکا دیا، اس سے بڑھ کے بدبختی کیا ہوگی؟ اور اس سے آگے کون سے معاشرے کے اندر جانا، اس سے بڑھ کر بدترین حالت کی طرف کہاں جانا ہے؟ اب اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تم میں جو برائی کو دیکھے اگر اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی صورت میں زبان سے نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا بہترین نیٹ ورک ہمارے سامنے موجود ہے، ایک پوری مدنی تحریک موجود ہے، درس دیتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے، بیان کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے، کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے برائی سے منع کرتے ہیں، ہم علاقائی دورہ کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم قافلے میں جاتے ہیں ہم اپنی زبان سے نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہمارا درس و بیان، ہمارے یہ جتنے کام ہیں یہ انہی احادیث مبارکہ پر عمل ہے کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور اسی کے اوپر ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ جو سستی کرتے ہیں اپنی سستی اڑائیں، ایک صرف تنظیمی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ دعوت اسلامی نے تو یہ کیا کہ ہمیں بہترین پلیٹ فارم دے دیا ہے، نیکی کی دعوت کا بہترین طریقہ بتا دیا، ہمیں سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم کیسے دعوت دیں، ہم کیسے نیکی کا کام کریں، ہم کیسے دین کا کام کریں۔ الحمدللہ ہمارے لیے سوچنے والے ہمارے اوپر موجود ہیں، وہ سوچ سوچ کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، یوں قافلے میں جانا شروع کر دو، یوں درس دینا شروع کر دو، اپنے گھر میں درس دو، چوک میں درس دو، مسجد میں درس دو، بازار میں درس دو، جہاں کام کرتے ہو اپنے کاروبار کی جگہ پر، اپنے آفس کی جگہ پہ درس دو، جہاں جہاں نیکی کی دعوت دے سکتے ہو نیکی کی دعوت دو، علاقے دورے کی صورت میں نیکی کی دعوت دو۔ الحمدللہ ہمیں سوچ سوچ کے طریقے بتا دیے گئے، اب عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دل و جان سے قرآن و حدیث کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے حقیقتاً اس نعرے کے مستحق بن جائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔